آخری بیدار ہو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ملك دربة محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
إذا المهتمين دروزا مجلس أذان محمر عنوان إن شاء الله وتوفيق إلهي إمام الزمان عليه السلام کے درد اور اس موضوع کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا کہ امام زمانہ کے درد کیا ہیں. اور ایام اربعین کے بعد جتنی بھی مجالس ہوتی ہیں اس میں کوشش ہوتی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی جائے. عشر اول، عشر ثانی اور اربعین کے عشروں میں مختلف موضوعات زیر بحث آتے ہیں جس میں گاہی بگاہے امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ رہتا ہے، لیکن خاص طور پر ایسی فکری مجالس کہ جس میں خاص طور پر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فردہ شریف کے حوالے سے گفتگو کی جائے، اس کو قصداً ہم ایام اربعین کے بعد سرنامہ کلام قرار دیتے ہیں. ہم کی توجہ کا طالب رہو ملک درود جی محمد و آل محمد. سورہ ہود کی 6 آیت میں ارشاد رب العزت ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا باقی رکھا ہوا ذخیرہ کیا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو. اس سے قبل بھی ہم اسی موضوع پر جعفر طیار میں 2 مجالس پڑھ چکے ہیں اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، گویا کہ اس سلسلے کے عنوان سے وہ 3 مجلس ہوگی جو آپ سماعت کر رہے ہیں. کہ اس آئے مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کا باقی رکھا ہوا، اللہ کا ذخیرہ کیا ہوا، اللہ کا بچایا اور سیف کیا ہوا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے ان کو تم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو. یعنی اس میں ایک چیز کی ایک حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے، وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا باقی رکھا ہوا، یعنی اللہ نے کسی کو باقی رکھا ہے، اللہ نے کسی کو بچا کے رکھا ہے، اللہ نے کسی کو محفوظ رکھا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ بقیت اللہ خیر لکم، تمہارے لیے سب سے بہتر. خیر یعنی اچھا نہیں، سب سے اچھا، سب سے بہتر، بلکہ جو وہ سب سے بہترین اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ یہ تمہیں بقیت اللہ کب سمجھ میں آئے گا، اس کا خیر ہونا کب سمجھ میں آئے گا، اس کا بہتر ہونا کب سمجھ میں آئے گا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو گے. بس ایمان کا بہت گہرا تعلق ہے کہ ہم در حقیقت اللہ کی اس عطا، اس نعمت کو کہ جس کو وہ بقیت اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کو سمجھ سکیں، اور نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ اس کو اپنے لیے بہترین قرار دیں. ملک درود جی محمد و آل محمد. اس لیے کہ ہم بہت سے مقامات اور بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، بہتر ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے، لیکن ہماری سنجیدگی نہیں ہوتی، ہم سنجیدہ نہیں ہوتے نہ اسے لینے میں، نہ اسے کھانے میں، نہ اسے پہننے میں. مثلا یہ چھوٹی سی چیز جو آج کل ہماری یہاں ہو گئی جس سے ہم بہت ہی سطحی نگاہ سے ہو گئے ہیں، جیسے کہ ہم نے کہا بھی تھا کہ مجلس سے پہلے SOPs مہمان ہونا چاہیے، سینیٹائزر کا انتظام ہونا چاہیے جو نظر نہیں آ رہا، ماسک کا انتظام ہونا چاہیے جو نظر نہیں آ رہا. ہمیں پتہ ہے کہ ماسک ضروری ہے ہمارے لیے، پھر بھی نہیں پہن رہے، مجلس میں بھی نہیں پہن رہے، تو ایسا کیوں ہے ایسا؟ جبکہ طے یہ تھا منتظمین سے کہ ان چیزوں کو پرووائڈ کیا جائے گا، SOPs پہ عمل کیا جائے گا، لیکن نظر نہیں آ رہا. اصولی طور پہ تو مجھے مجلس نہیں پڑھنی چاہیے تھی، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کا ایمان اور آپ کا جسم مجھ سے زیادہ قوی اور مستحکم ہو، لیکن میں ضعیف الایمان بھی ہوں، ضعیف الجسد بھی ہوں. تو بہت سی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ چیز غلط کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ سنجیدگی نہیں. جب سنجیدگی نہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کی اہمیت اور امپورٹنس ہماری زندگی میں نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپتال بھرے پڑے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کھانس رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں لوگ لنگس کی بیماری میں مبتلا ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کوئی احساس نہیں ہے. اور کم سے کم حسینیوں کو، کم سے کم عزاداروں کو، کم سے کم آپ مومنین کو، کم سے کم اس کو جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بقیت اللہ کے ماننے والے ہیں، اتنی بحثی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو ہم بہت سی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں ہیں، لیکن اور لازم بھی ضرور لازم بھی ہے ضروری بھی لیکن ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اہمیت نہیں ہوتی ہے. اہمیت نہیں ہوتی تو اس کے لیے کوئی ہمارا کوئی عمل نہیں ہوتا. اسی طریقے سے خدا عالم یہ باور کرانا چاہ رہا ہے, یہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ خدا کا باقی رکھا ہوا جس کو خدا نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے, سب سے بہترین ہے. اور اگر تم صاحب ایمان ہو, بس ایمان اور اس بہترین کو سمجھنے میں گہرا تعلق ہے. ایمان ہے جو صلاحیت دیتا ہے ہمیں کہ ہم کسی چیز کو بہتر سمجھ سکیں, اچھا سمجھ سکیں, مفید و کارآمد سمجھ سکیں. یہی میں نے ایس او پیز کی مثال دی. اور ایمان آپ کہیں گے مولانا اس کا ایمان کا کیا تعلق ہے؟ بالکل یقیناً ایمان کا تعلق ہے, اس لیے کہ ہم مراجع کا فتویٰ موجود ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب اس ڈیٹ تک پہنیے گا, اس ڈیٹ کے بعد نہیں پہنیے گا, اس مجلس میں آئیے گا, اس مجلس میں نہیں آئیے گا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک سنجیدگی ہونی چاہیے. اور اگر کل سے نہیں ہوگا تو کل میں امام بارگاہ سے واپس چلا جاؤں گا. آج تو میں صرف کہہ دیتا ہوں لیکن کل میں عملی طور پہ بھی کر کے دکھاؤں گا. میں معذرت کے ساتھ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, شوخی نہیں ہے, مذاق نہیں ہے. مجھے اپنی زندگی کی حفاظت کرنی ہے. آپ مستحکم ایمان کے اور مستحکم صحت کے مالک ہوں گے, میں نہیں ہوں. کم سے کم میرے ساتھ اور بہت سے لوگ جڑے ہیں جن کی زندگی مجھے عزیز ہے. اگر آپ کو نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مجھے عزیز ہے. اور ابھی میں مجلس میں کہہ کے آ رہا ہوں کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کو یہ وائرس لگتا ہے تو آپ ذمہ دار ہوں گے, شرعاً ذمہ دار ہیں آپ. اور جتنے دن وہ بیمار رہے گا اس کا اسپتال کا خرچہ بھی آپ کی جیب سے جانا چاہیے اصولی طور پر. اور اگر یہاں نہیں دیا آپ نے کسی کو پاس کر دیا فری فنڈ میں اور وہ بیمار رہا اور روز قیامت آپ کو پتہ چلے گا کہ میری وجہ سے یہ معاملے میں بیمار ہوا تو آپ کے اعمال سے کٹوتی ہوگی. لہذا اس کو مذاق نہ لیں. اگر آپ نے یہاں پیسہ ادا نہیں کیا, ایک مثال میں نے دی دی, آپ نے گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر لیا, ڈینٹ پڑ گیا, چلو بھی پیسہ دے دو, ڈینٹ صحیح کر دو. جتنے دن اس کی گاڑی کھڑی رہی, جاب پہ نہیں گیا, ٹانگ کی ہڈی توڑ دی, آپ نے رانگ سائڈ جا رہے تھے, آپ نے جو ہے اس کی مثال کے طور پر ہڈی توڑ دی, وہ سب میں پڑا ہوا ہے, علاج کرا دیا. جتنے دن یہ گھر میں پڑا رہا, اس کا چولہا نہیں جلا, جاب پہ نہیں گیا, تنخواہ میں سے کٹ ہوتی, یہ بھی آپ کے ذمے ہیں, آپ ذمہ دار ہیں اس کے شرن. مذاق نہیں ہے یہ حقوق الناس, اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں. اور اگر یہاں نہیں دیا تو وہاں پہ کٹوتی کی جائے گی آپ کے اعمال سے. جہاں آپ ایک ایک جو ہے نا وہ بسم اللہ کے بے کے نقطے کے محتاج ہوں گے آپ. لہذا سنجیدگی دیتا ہوں بس. ایمان جو ہے وہ در حقیقت ہمیں سنجیدگی دیتا ہے کہ کون سی چیز کتنی اہم ہے یا نہیں ہے. یہ ایمان ہے جو حق و باطل میں تمیز دیتا ہے. یہ ایمان ہے کہ جو در حقیقت ہمیں حوصلہ دیتا ہے. یہ ایمان ہے کہ جو در حقیقت ہمیں یہ لگن دیتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اچھے سے اچھی, بہتر سے بہتر, خوب سے خوب تر چیز کو حاصل کریں. چونکہ موضوع ہمارا امام زمانہ ہے, میں سیادہ تمیدی گفتگو اپنا نہیں لگاؤں گا, موضوع کی طرف آتے ہیں. وہ بقیت اللہ کے جس کو اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے, جس کو اللہ نے سیف کیا ہوا ہے. کیوں سیف کیا ہوا ہے؟ تاکہ وہ دنیا کو بہترین نظام دے سکے, وہ انسانوں کو بہترین انسانیت کے لیول تک لے جا سکے, وہ لوگوں کو بہترین ایمان کے درجات تک در حقیقت وہ فائز کر سکے. وہ بقیت اللہ ہے, وہ باقی رکھا ہوا ہے. اور روایات میں کہ اس مراد حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرحہ شریف. بس اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ اس اہم ترین ہستی کو کہ جس کو اللہ نے رکھا ہوا, 1122 سے تقریباً 1182 سال بنتے ہیں امام زمانہ کے. اگر 320 ہجری مراد لی جائے تو 1122 سال بنے گا, اور 260 ہجری اگر غیبت صغرا کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے تو وہ بنے گا 260, معذرت چاہتا ہوں, 260 سے اگر حساب لگائیں 1442 ہے تو یہ تقریباً 1182 سال بنتے ہیں. اور اگر 320 کے جہاں سے غیبت صغرا کبرا کا آغاز ہو رہا ہے وہ 1122 سال بنے گا. 1122 سال, 1122 سال وہ امام ہم سے جدا ہے, وہ امام ہم سے دور ہے. اچھا دور ان معنی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تو دور ہے, وہ الا وہ ہم سے اسی طرح نزدیک اور قریب ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمیں سن رہا ہے, ہمیں کھاتا پیتا دیکھ رہے ہیں, ہمارے اعمال اور ایکشن پر گواہ ہے, ہمارے اعمال اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. وہ ہمارے اعمال سے رنجیدہ بھی ہوتا ہے, خوش بھی ہوتا ہے, اس کے لبوں میں تبسم بھی آتا ہے, اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے, اس کو رنج بھی ہوتا ہے, اس کا دل بھی دکھتا ہے, وہ گریہ بھی کرتا ہے ہماری وجہ سے. ایسا نہیں ہے کہ امام زمانہ جو ہے وہ لا تعلق ہے, نہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں امام دور ہیں, یہ دور ان معنی کہ ہم نہیں دیکھ رہے, ہم اس کو محسوس نہیں کر رہے. اگر محسوس کرنا چاہیں تو وہ بہت نزدیک ہے. جو اصحاب قلوب ہوتے ہیں، جو اصحاب اہل معنی ہوتے ہیں، جو عرفا ہوتے ہیں، وہ پھر اس چیز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جن افراد کا مدافعتی نظام جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، وہ ذرا سی ان کو کوئی بھی بیماری آتی ہے، وائرس آتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں. یا مثلا بہت سے شوپیس ایسے ہوتے ہیں جو کانچ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، کرسٹل کے ہوتے ہیں، ذرا سی ٹھیس لگ کے ٹوٹ جائیں گے. لیکن بہت سے ہوتے ہیں آپ ان کو پھینک بھی دیں جب بھی نہیں ٹوٹیں گے. اہل معنی جو ہوتے ہیں وہ امام کی نسبت حساس ہوتے ہیں، سینسیٹیو ہوتے ہیں، وہ امام کے وجود کو محسوس کرتے ہیں اپنے وجود سے. اور امام کو وہی شخص محسوس کر سکتا ہے عزیز الگرامی جو اپنی زندگی میں گناہ نہ کرے. جس کی زندگی میں گناہ ہیں وہ امام کے وجود کو محسوس نہیں کر سکتا. امام کے دو وجود ہیں، ایک امام کا ظاہری وجود ہے جو ہماری نظروں سے نہاں اور پوشیدہ ہے، امام کا باطنی وجود ہے جو ہماری روح کی گہرائیوں تک اترنے والا ہے. فرق یہ کہ ہم اسے محسوس کریں. اور امام کے درد کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو امام کے روحانی وجود کو محسوس کر سکے. اور امام کے روحانی وجود کو وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جو گناہ نہ کرے اس کی روح لطیف ہو. جب روح لطیف ہوگی تو پھر آپ امام کے وجود کی لطافت اور نزاکت اور نرمی اور حساسیت کو محسوس کر سکیں گے. ثقیل وجود کے ساتھ، آلودہ وجود کے ساتھ، گناہوں سے لبریز نفس کے ساتھ اور روح کے ساتھ ہم امام کو محسوس نہیں کرتے. فتحسسو، حضرت یوسف کے بارے میں جب بھائی جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا فتحسسو ولا تیسو من روح اللہ، محسوس کرو اسے، اسے جسموں سے تلاش مت کرو. یوسف در حقیقت ہاتھوں سے محسوس کرنے والا نہیں ہے. بہت سے اجسام ہوتے ہیں محسوس کرتے ہیں یہ نرم ہے، یہ سرد ہے، یہ کھردرا ہے، یہ چکنا ہے، یہ گنگنا ہے مثلا، محسوس کرتے ہیں نا. روحانی امور محسوس کیے جاتے ہیں، حس سے محسوس کیے جاتے ہیں. یوسف کو تلاش کرنے کے لیے آنکھوں کی بینائی نہیں بلکہ دلوں کی بصارت اور روشنی کی ضرورت ہے. اس لیے کہا کہ محسوس کرو. اور پھر امام زمانوں کو حضرت یوسف سے تشبیہ دی گئی ہے، بلکہ ان کو مختلف انبیاء سے تشبیہ دی گئی ہے. حضرت آدم سے تشبیہ، حضرت ابراہیم سے، حضرت موسیٰ سے، حضرت عیسیٰ سے، حضرت یوسف سے، بہت سارے انبیاء سے تشبیہ دی گئی. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں ان تشبیہات کو کھول کے حضرت یوسف سے کیا تشبیہ. حضرت یوسف یہی تشبیہ ہے کہ حضرت یوسف اپنے بھائیوں کو پہچانتے تھے، ان کے بھائی نہیں پہچانتے تھے. امام زمانہ بھی ہمیں پہچانتے ہیں، ہم امام زمانوں کے لیے پہچانتے ہیں. اور ایک وقت آئے گا کہ جب ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ تو ہم کہیں گے ارے ان کو تو ہم نے دیکھا ہے، ان کو تو فلاں جگہ دیکھا تھا، ان سے تو ہم ملاقات ہو چکی ہے. امام ہم سے ملتا ہے، امام سے ملاقات کرتا ہے، امام آ کر ہماری خبر گیری کرتا ہے، ہماری گلی کوچوں میں آئے گا. خبر گیری امام نہیں جو خبر گیری نہ کرے، تو وہ آ کے خبر گیری کرتا ہے. اس وقت ہم یار ان کو تو ہم نے دیکھا تھا، ہم نہ جانے ہم نے کیسا بیہیو کیا ان کے ساتھ، کیسا جو ہے ہم نے اخلاق رکھا. تو فتحسسو، محسوس کرو یوسف کو. تو یوسف زہرا کو محسوس وہی کرے گا عزیزان گرامی جو گناہوں سے پاک ہوگا، جس کی روح لطیف ہوگی. بے درود بھیجے محمد علی لا تیسو من روح اللہ، مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے. کون کہہ رہے؟ حضرت یعقوب کہہ رہے، نصیحت کر رہے ہیں. ٹیم جا رہی ہے حضرت یوسف کو تلاش کرنے کے لیے، کہا محسوس کرو. محسوس کرنے کے لیے آنکھوں کی نہیں بلکہ دل کی روشنی کی ضرورت ہے. اور دل کی روشنی کے لیے کیا ہے؟ احساس ندامت ہونا چاہیے. اگر یوسف کے بھائی میں احساس ندامت ہوتا تو وہ بہت جلد محسوس کر لیتے، شاید پہلی ملاقات محسوس کر لیتے، لیکن ندامت نہیں تھی. یوسف کو مارنے کے بعد، 100% قتل کرنے کے بعد، قتل کرنے کے تمام تر اقدامات کے باوجود ندامت نہیں تھی. فَقَلَهُ الذِّئْبُ فَجَاءَهُ عِشَاءً، وہ جو آیا تھا کہ عشاء کو روتے ہوئے آئے، بدمن، ایک جھوٹا خون کے ساتھ، ایک قمیض میں جھوٹا خون لگا کے کہا اس کو بھیڑیے کھا گیا. اب اتنے یہ ناشی تھے، ناشی فارسی میں کہتے ہیں، یعنی اتنے غیر تجربہ گار تھے کہ یوسف کی قمیض جو لائے وہ صحیح سالم تھی. انہوں نے کہا یوسف کا بھیڑیا کھا گیا اور اس قمیض صحیح سالم ہے. وہ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. تو ندامت نہیں تھی. جب انسان میں ندامت نہ ہونا، پشیمانی نہ ہو اپنے عمل سے، اپنے اعمال سے، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ محسوس نہیں کر سکتا، اس میں بصارت نہیں آ سکتی، اس میں بصیرت نہیں آ سکتی، اس کا دل روشن و منور نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے گا، یہ گناہ ہے جو ہماری دل کی در حقیقت روشنی کو اور قلب کی روشنی کو لے لیتے ہیں، بصارت کو لے بصیرت کو لے لیتے ہیں ہم سے. بصارت تو آنکھوں میں ہے, جو سر کی آنکھیں ہیں وہ بصارت ہے, جو دل کی آنکھیں ہیں, عقل کی آنکھیں ہیں, گناہوں سے پاک ہونے کے بعد جو آنکھ کھلتی ہے اسے بصیرت کہا جاتا ہے. اور اگر یہ بصیرت حاصل ہو جائے تو انسان جو ہے وہ کائنات کی لطیف ترین چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں عرفاء کی زندگی میں لطیف ترین چیزیں نظر آتی ہیں. آیت اللہ محسن طبع آیت اللہ محمد حسین طبع طبعی رحمۃ اللہ علیہ, ایک سیب دیا گیا. اب آپ سیب کو کافی دیر تک دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے, تو ہاں آغا صاحب کھائیے, کہا کہ دیکھ رہا ہوں خدا کی خلقت کیسی ہے. ایک بہت بڑے مشتعل سے ان کے گھر والوں نے کہا کھانے میں مدد کی, جو ویسے بھی عرفاء اپنے گھر میں اپنی خواتین کی مدد کرتے ہیں کھانا بنانے میں, سارا کام ان کو نہیں دیتے, ہمیں بھی چاہیے کم سے کم تھوڑی بہت تو مدد. لاک ڈاؤن میں تھوڑی بہت تو آپ کو عادت ہو گئی ہوگی نا, مل کے دور بھیجو محمد والے محمد. تو ان کو مثلا پودینہ دیا کہ اس کو کیا کریں کہ اس کو جدا کریں ٹہنیوں سے اس کی. تو وہ آپ یقین کریں کہ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اگر غلطی سے کبھی خدا نہ خواستہ بیوی کا ہاتھ بٹانے کھڑے بھی ہو جائیں تو کیا ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی پتا ضائع ہو رہا ہے, ٹہنی ضائع ہو رہی ہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں, ایک ایک پتا پودینے کا یا ہرا دھنیا کا نکال کر الگ رکھ رہے ہیں, ایک ایک. آغا صاحب ایسے نہیں ہوتا یہ. کہا کہ مجھے معلوم ایسے نہیں ہوتا, لیکن خدا نے اس پتے کو خلق کیا ہے تاکہ مجھ اشرف المخلوقات کے جسم کا حصہ بنے, تاکہ میں خدا کی عبادت اور معرفت کر سکوں. لطیف روح کے مالک ہوتے ہیں. آیت اللہ طباطبائی کا روزہ افطار جناب فاطمہ معصومہ کے حرم کی زری کا بوسہ ہوتا تھا. ایک رمضان ہمیں بھی جانے کا اتفاق ہوا, ہم نے کہا ہم بھی یہ عمل کر کے دیکھتے ہیں. کوشش کرتے تھے کہ مثلا اگر حرم امیر المومنین میں تو وہاں پر, اور حرم امام حسین تو وہاں پر, کہ افطار جو ہے وہ مولا کی زری کا بوسہ ہو. آپ یقین کریں اس کا لطف ہی دوبالا ہوتا تھا, ایک روحانی, کیونکہ انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے نا, پھر مولا کی زری کو سلام کر کے چومے تو واقعا ایک کیف محسوس ہوتا تھا. تو روح یوسف کو محسوس کرنے کے لیے لطافت چاہیے, اور لطافت گناہ کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم پھر امام زمانہ کو محسوس نہیں کرتے. ہاں بہت بہت کوئی ضرورت حاجت پیش آئے گی تو استغاثہ جو مفاد الجنان میں لکھا ہے وہ یہ دعا اعظم البلا یا اللہم کل ولی کر, وہ بھی اپنی حاجت کے لیے, امام سے کوئی کام نہیں ہوتا. یعنی امام کے دردوں میں سے ایک درد کیا ہے کہ تم مجھے نہیں چاہتے ہو, تم اپنی حاجات کے لیے مجھے چاہتے ہو. توجہ رکھیے گا, امام کو چاہنا اور اپنی حاجات کے لیے امام کو پکارنا فرق ہے. تو امام کے درد ہیں, امام کا سب سے بڑا درد کیا ہے, گناہ ہے. ہمارے گناہ امام کا سب سے بڑا درد ہے. آج چونکہ پہلی گفتگو ہے اور اس میں چاہتا ہوں جو وقت بچا ہے بس میرے پاس اس کو عرض کروں گا. سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ میں سرداب میں گئے. سید ابن طاؤس کون ہے؟ یہ جب بالغ ہوتے ہیں تو جشن مناتے ہیں, فنکشن بپا کرتے ہیں کہ میں بالغ ہو گیا. ایسے ہمارے علماء ہیں کہ خدا نے مجھے سن بلوغ تک پہنچا کہ میں نماز ادا کر سکوں, روزہ رکھ سکوں. جشن کرتے ہیں, فنکشن کرتے ہیں, دوستوں کو بلاتے ہیں, کھانا کرتے ہیں, میں بالغ ہو گیا. آج ہمارے نوجوان بچے بچے بالغ ہو جاتے ہیں, نہ ان کو غسل کا پتہ ہوتا ہے, نہ وضو کا پتہ ہوتا ہے, نہ واجبات کا پتہ ہوتا ہے. سید ابن طاؤس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں, بہت ساری دعاؤں کی کتابیں لکھی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک سحرگاہ سحر کے وقت میں جب سرداب میں اترا تو مجھے امام زمانہ کی شیریں آواز آ رہی تھی. کتنے خوبصورت کان ہوں گے وہ کہ جو امام کی مناجات کو سنے. سلام کرنا مستحب جی, اور جواب دینا واجب. سلام کرنے والے کو 69 نیکی, جواب دینے والے کو ایک نیکی, سلام میں 70 نیکیاں. امام حسین فرماتے ہیں سلام کرنا مستحب سنت ہے, 69 نیکی, جو جواب دے گا اس کو ایک نیکی ملے گی. سلام کا جواب دینا واجب ہے, اگر ایس ایم ایس میں بھی آیا تو لازم و ضروری ہے, اگر خط میں آیا ہے تو پہنچانا ضروری ہے. سلام کا جواب دینا جی باقاعدہ, السلام علیکم نہیں, السلام علیکم کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, یعنی وعلیکم السلام یا السلام علیکم یا علیکم السلام جو بھی ہو, توجہ سے انسان کہ تم پہ بھی سلامتی ہو. یعنی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تم پہ سلامتی ہو, آپ کہہ رہے ہیں تم پہ بھی سلامتی ہو, تو میری طرف سے بالکل سالم امن و امان بالکل A1 رہو. یعنی میری نیت, میرے عمل, میرے ایکشن میں تمہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا. اب آپ نے سلام دیا تو ہم جو سلام دیتے ہیں السلام علیکم صاحب الاسد والزمان، جیسے بھی سلام دیتے ہیں، امام پر واجب ہے کہ وہ ہمیں سلام کا جواب دے، شرعاً امام پر واجب ہے کہ وہ جواب دے، امام جواب دیتا ہے، لیکن ہم نہیں سنتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گناہ، ہمارے کان سنگین ہیں ان گوشوں سے نہیں. امام کے سلام کا جواب دل کے گوشوں سے سنا جاتا ہے، دل کے کانوں سے سنا جاتا ہے، اور وہی سن سکتا ہے جس کی روح لطیف ہوگی، جس کی روح جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوگی. محسوس کریں یوسف زہرا ہوا سے کرے، محسوس کریں. سید ابن داؤد کہتے ہیں کہ میں نے وہ مناجات سنی امام کی کہ دل نشی آواز میں فرزند زہرا کی آواز. میرا موضوع ہے امام زمانہ کے درد، اور وہ ایک درد کیا ہے؟ گناہ، ہمارے گناہ، جس کو امام زمانہ نے اس مناجات کا بیان فرمایا. سید ابن داؤد اتر رہے ہیں سڑیاں سرداب میں، یعنی وہ جو انڈر گراؤنڈ امام جہاں سے غیبت میں تشریف لے گئے ہیں، وہاں سے امام نے سفر شروع کیا اپنا. سید ابن داؤد اتر رہے ہیں، سحر کا وقت ہے اور آواز آ رہی ہے امام زمانہ کی. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انا شیعتنا خلقت من شعاع انوارنا وبقیت دینتنا. اے اللہ، اب امام مناجات کر رہا ہے تو کیا مطلب ہے؟ گریہ ہے، توجہ ہے. امام خدا سے متصل ہے، خدا سے متصل ہے، یعنی اب اصل توجہ نہیں کر سکتے. امام خمینی کہتے ہیں نا، چلے حدیث میں لکھا ہے، امام خمینی نے کہ علی جو ایک مرتبہ تکبیر کہتے تھے نماز میں، وہ تمام انبیاء بھی مل کر نہیں کر سکتے. ایک تکبیر، مولا علی کی ایک تکبیر، تمام انبیاء رسول اللہ کے علاوہ تمام انبیاء اس کا ہم وزن نہیں لا سکتے. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ثقلین یعنی جرغیر، یعنی اول دنیا سے آخر دنیا، من اول دنیا و الى آخر دنیا، تمام جنونس کی عبادت سے افضل. توجہ رکھیے گا، کیا ضرب ہوگی، کیا تدبیر ہوگی. تو جب امام خدا سے متصل ہوتا ہے، اللہم اے اللہ، اب امام کہہ رہے ہیں اللہم ان شیعتنا، بے شک ہمارے شیعہ، یعنی امام یقین کی منزل پر ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے شیعہ، بے شک ہمارے شیعہ. امام کو شک نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، امام کو علم ہے کہ کوئی سن رہا ہے میری آواز صدیوں کے بعد. مسجد امامیہ قدیم میں مومنین سنیں گے اس روایت کو. تو امام پر شک بالکل واضح ہے. امام کس کا پوتا ہے؟ علی مرتضیٰ کا پوتا، جو کہتا ہے لو کشف الغطا مسجد تو یقینا، پردے ہٹا بھی دو تو علی نے خدا کو جیسا پایا ہے ویسے ہی پردوں کے ہٹنے کے بعد پائے گا. پردے ہٹا دیے جائیں. میرے سامنے پردہ ہٹا، میں کہوں گا اچھا یہ پردہ ہٹا دیے دربار کو، اچھا یہ یہاں پہ تھا، وہ ہو میرے علم میں اضافہ ہوگا. علی وہ ہے کہ جس کے علم میں اضافہ نہیں ہوگا. لب کو شبل پتا، پردے ہٹا بھی دیے جائیں، علی کی یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. تو امام یقین کی منزل پر ہے، امام اسی کا پوتا ہے، توجہ رہے، اسی کا بیٹا ہے، فرزند علی فرزند زہرا ہے. کہ اللہم ان تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی اے خدا امام مجھے پہنچانا چاہ رہے ہیں، مجھے بتانا چاہ رہے ہیں. اے شیعہ، اے صادق بندہ، تم جو مجلس پڑھو یقین رکھو کہ تمہارا مقام کیا ہے، تم ہم سے جڑے ہو، گناہ نہ کرو، گناہ تمہاری زندگی میں نہ ہو، لطیف لوگ کے مالک بنو. امام کہہ رہے ہیں ان شیعتنا، ہمارے شیعہ. جب شیعہ کہتے ہیں تو دھمال ڈالنے والا شیعہ نہیں، بے پردہ عورت والا شیعہ نہیں، پیسے لے کے مجلس پڑھنے والا شیعہ نہیں، منہ مانگے ریٹ طے کرنے والا شیعہ نہیں، بلکہ وہ شیعہ جو پیروکار ہو امام کا، امام کی نقش قدم پہ چلے، امام کی اطاعت کرے، امام کی اطاعت کو واجب سمجھے، وہ شیعہ ہے. امام ڈکشنری کے شیعہ کو نہیں کہہ رہے، یا عام چلتے پھرتے مومن کو نہیں کہہ رہے یہ شیعہ ہیں، یہ ہمارے شیعہ ہیں. امام کا شیعہ کوئی اور ہے. ان شیعتنا، ہمارے شیعہ، ہمارے پیروکار، ہمارے نقش قدم پہ چلنے والے. امام کہہ رہے ان شیعتنا خلقت، خلق کیے گئے ہیں، من شعاع انوارنا، ہمارے نور کی شعاعوں سے خلق کیے گئے ہیں. توجہ رکھیے گا، وہ بقیت طینتنا، ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے. اب اس میں ایک نزاکت موجود ہے کہ
نور بھی کہا ہے مٹی بھی کہا ہے, اس میں کیا تناسب ہے, کیا مناسبت ہے, میں اس کو رہنے دیتا ہوں, یہ موضوع سے متعلق نہیں. وقد فعلوا ظلما, یہ ہمارے شیعہ ہمارے نور سے, ہمیں نور کی شعاؤں سے خلق ہوئے ہیں, نور کی شعا سے خلق ہوئے ہیں, اصل نور سے نہیں, نور کی شعا سے خلق ہوئے ہیں. ایک سورج ہوتا ہے, سورج کی روشنی ہوتی ہے, کرنیں ہوتی ہیں, یوں کہوں, یعنی ہمارے شیعہ سورج کی مثلاً کرنوں سے, آفتاب ولایت کی کرنوں سے خلق ہوئے ہیں, ہم آفتاب ولایت کی کرنوں سے خلق ہوئے ہیں, ہم سورج سے خلق نہیں ہوئے, ہم اصل نور سے خلق نہیں ہوئے, توجہ رکھے گا. وقد فعلوا ذنوبا, لیکن امام کا درد یہ ہے, میرا موضوع کیا ہے, امام زمانہ کے درد, امام کہہ رہے ہیں وقد فعلوا ذنوبا, لیکن انہوں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں, بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. امام کہہ رہا خدا کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے, امام کا درد کیا ہے, یہ ہمارے گناہ ہیں, امام کا درد. ذنوبا کثیرتا, نہ صرف گناہ کیے بہت سارے, کثیر گناہ کیے ہیں, امام کہہ رہے ہیں. اب امام کے سامنے گناہوں میں جب لسٹ آتی ہوگی تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ امام کا کیا عالم ہوگا. ایک بیٹا تھا, اس نے کہا بابا مجھے یہ چیز دلا دو, تو اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا, تم صبح سے شام تک جو کام کرو وہ مجھے بتاؤ, میں تمہیں تمہاری پسندیدہ موٹر سائیکل دلا دوں گا. بیٹا گیا شام واپس آئے, کہا بیٹا بتاؤ بتاؤ کیا دے گا تھا. بابا صبح اٹھا, دل نہیں چاہ رہا تھا, بس نماز پڑھ لی میں نے, صبح سو گیا, تسبیح بھی نہیں پڑھی میں نے, اٹھا نہایا تیار ہوا چلا گیا, جب جا رہا تھا موٹر سائیکل, جب بس میں جا رہا تھا تو نہ میں نے ونیگر ڈالی. اب کیا ہوا, اس نے جب بتانے شروع کیے تو گناہ اس کے بڑھنے لگے. ایک وقت آیا اس کی زبان میں لکنت پیدا ہوئی, اس نے کہا کہ اب میں اپنے گناہ نہیں بتا سکتا. اپنے باپ نے کہا کہ بیٹا جب تم ایک دن کے گناہ اپنے باپ کو نہیں بتا سکتے, تو پورے گناہ پوری زندگی کے گناہوں کا انبار لے کر اپنے امام کے سامنے کیسے جاؤ گے. واقعی سوچنے کی بات ہے. ایک عالم دین تھے, بہت بڑے مجتہد تھے, گریہ کر رہے تھے وقت آخر آخری دنوں میں. لوگوں نے پوچھا آوا صاحب آپ تو اتنے بڑے مجتہد تھے, در درس اتنا گریہ زاری اتنا سب کچھ, آپ اتنے مومن ہیں گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ خوف ہے خدا کا. وہاں خدا کا خوف نہیں, خدا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے, من از خدا خجالت میں کی شرم کہ کس منہ سے جاؤں گا خدا کی بارگاہ میں ان گناہوں کے ساتھ, جس کو امام سجاد کہتے ہیں, ان ہاتھوں کے ساتھ جس کو میں نے گناہ سے پر کیا ہے, ان ٹانگوں کے ساتھ کہ جس کو, خلاصہ عرض کر رہا ہوں امام کے کلام کا, کہ جو گناہوں کے ساتھ چل کے گیا ہوں, آب لسانی اس زبان کے ساتھ جو گناہوں سے پر ہے, میری فکر میرے اعضاء و جوارح کے گناہ. امام ایک ایک کر کے ہمیں بتا رہے کہ دیکھو اب گناہوں کی فکر کرو. امام زمانہ کا درد یہی ہے کہ ہمارے شیعہ گناہ نہ کرے. اب امام کہہ رہے ہیں کہ ان شیعتنا قد فعلوا, قد فعلوا بتحقیق, انہیں پتہ کہاں پہ دینا 100% جس کو یقین ہو کہ ڈیفینیٹ. مثلا کوئی پوچھا مجلس شروع ہو گئی, ہاں جی مجلس شروع ہو گئی, مولانا بیٹھ گئے, جی بیٹھ گئے, مولانا مجلس شروع کر دی, ہاں بھائی مجلس شروع کر دی ہے, مجلس بیٹھ گئے ہیں, آدھا گھنٹہ گزر گیا. یہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں, یہ قد فارسی میں آتا ہے, عربی میں آتا ہے, اور اگر فعل ماضی پہ آ جائے تحقیق کا معنی دیتا ہے, یعنی 100% ڈیفینیٹلی یہ کام ہو رہا ہے. اب امام کیا کہنا ہے, قد فعلوا, فعلوا فعل ماضی ہے, قد آیا اس پر پہلے, انہیں 100% امام کہہ رہے ہیں انہوں نے دل کھول کر جا. اب آپ سے کوئی پوچھے مولانا مجلس پڑھ رہے ہیں, آپ کہیں گے بھائی پڑھ رہے ہیں مولانا مجلس, آدھا گھنٹہ ہو گیا ابھی یہ حدیث سنا رہے ہیں, اچھا اور کیا کر رہے ہیں مولانا, مولانا کالی کعبہ پہنی بھی ہے, کالامہ پہنا ہوا, اس رنگ کا چشمہ ہے, مثلا ہاتھ میں موبائل ہے, گفتگو کر رہے ہیں, مومنین آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. اب یہ جو بتا رہے ہیں آپ, کیا آپ اس کے یقین میں اضافہ کروا رہے ہیں. قد فعلوا یعنی امام کہنا ہے کہ میرے نزدیک ثابت ہے, یعنی امام سے کوئی گناہ چھپا ہوا نہیں ہے. یاد رکھیے گا, وقد فعلوا ذنوبا کثیرا, امام کہہ رہے ہیں ہمارے شیعہ کیا کر رہے ہیں, کثیر گناہ انجام دیے. ذنوب ذنب کی جمع ہے, ذنب کہتے ہیں دمدار چیز کو, یعنی جس کے پیچھے کوئی چیز آئے. میں کوئی کام کروں اور کوئی چیز مثلا میرے پیچھے آ جائے, میں ایسا کام کروں جس سے بیماری مجھے لگ جائے, یہ میری وجہ سے دوسروں کو لگ جائے, یا کوئی ایسا کام کروں جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے, تو یہ کیا, اس کو ذنب کہا جائے گا. ذنب یعنی جس کا کنٹینیوشن ہے. میں کسی کو مثلا نعوذ باللہ ظلم کروں, کسی بچے پر ہاتھ اٹھا دوں, تو ایک ہاتھ اٹھانا ہے اور ایک اس کا نتیجہ اور رزلٹ ہے جو اس کے گال کے سرخ ہونے کی صورت میں سامنے آئے گا, استغفر اللہ, کہ اس کا گال سرخ ہوگی. یہ ذنب ہے. ذنب ہے یعنی اس کا کنٹینیوشن ہے, یہ صرف تھپڑ مار کے تمہارا ہاتھ جو ہے, ہتیلی جو ہے, کسی گال سے ٹچ نہیں ہوا ہے, ہٹ نہیں کیا اس نے, مارا نہیں ہے, جوتا تو ہو گیا ہے, الگ تو ہو گیا ہے, थप्पड़ मारने का फेल जो था वो पूरा हो चुका है, लेकिन ये ज़म्ब है यानी इसका एदामा है यानी कंटिन्यूशन है यानी कंटिन्यू है यानी मुसलसल चल रहा है कि जब तक वो सुरख रहेगा इसका मतलब है कि इस पर जुल्म किया गया है। अब वो दियत का मसला वो अलग है, ठीक है ना, अगर कोई किसी के बच्चे को मारता है उसका जिस्म सुरख हो जाता है वो दियत का मसला है। बहर तो ज़म्ब उसे कहा जाता है। बस इमाम कह रहे हैं وَقَدْ فَعَلُوا ذُنُوبًا كَثِيرًا, امام کہہ رہا ہے کہ میرے شیعوں نے ہمارے شیعوں نے کثرت کے ساتھ بتحقیق گناہوں کا انجام دیا۔ اب یہ وہ چیز ہے جو امام کو گریے پر مجبور کر رہی ہے۔ آج صرف اس کا میں عرض کر رہا ہوں کہ ترجمہ عرض کروں گا, کل بقیہ جو نکات ہوں گے اس کے ضمن میں عرض کروں گا۔ اتکالاً علی حبنا, ہماری محبت پہ تکیہ کرتے ہوئے, ہماری محبت کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے کیا کیا ہے, یہ گناہ انجام دیے۔ وہ ولایت نا, اور ہماری ولایت پر تکیہ کر کے انہوں نے بہت سارے گناہوں کا انجام دیا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے, امام زمانہ کہہ رہے ہیں۔ انت شروع ہوا, ان یعنی تحقیق یعنی بے شک, کوئی شک نہیں ہے, امام کے نزدیک ثابت ہے۔ امام مجھے اور آپ تک یہ حدیث کو پہنچانا چاہتا ہے۔ راوی کون ہے, سیدنا داؤس رحمۃ اللہ علیہ, بہت جلیل القدر علماء امامیہ سے آپ کا تعلق ہے۔ امام کہہ رہے ہیں ہمارے شیعوں نے ہماری ولایت اور ہماری محبت پر تکیہ کرتے ہوئے کثرت کے ساتھ گناہوں کا انجام دیا۔ فَإِن كَانَتْ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ, اب امام کا درد یہ ہے, اے خدا ان کے گناہ تیرے سامنے ہیں, وہ اپنے گناہوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں آتے ہیں, وہ اپنے گناہوں کے ساتھ بابا امام سجاد کے, تو وہاں سے خیر بیچتا ہے, یہ بندے یہاں سے شر بیچتے ہیں, وہاں سے رحمتیں آتی ہیں, یہاں سے گناہ اور معصیت خدا کی طرف جاتے ہیں۔ خیر کا ناظر الینا و شر ناصعد الیک, امام سجاد کیا کہہ رہے ہیں دعائے بوندہ میں, تیری طرف سے رحمت آ رہی ہے, ہماری طرف سے شر اور برائی اور گناہ جا رہا ہے۔ خدا نعمت دے رہا ہے, ہم نقبت میں تبدیل کر رہے ہیں, ہم اسے ایکسپائر کر رہے ہیں نعمتوں کو۔ خدا نے قوت دی, طاقت دی, دیکھنے کی, سننے کی, بولنے کی, ہم اسے ایکسپائر کرتے ہیں, اور ایکسپائر کرتے ہیں اسی وقت وہی نعمت جو ہے نقمت اور عذاب میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب کوئی چیز ایکسپائر ہو جاتی ہے دوا تو اسے نہیں کھایا جاتا, وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ دیکھنا نعمت بن سکتا ہے, لیکن اگر تو ایکسپائر کر کے دیکھوں گا تو یہی دیکھنا میرے لیے گناہ کا سبب اور عذاب کا سبب بن جائے گا۔ یاد رکھیے گا, خدا کی طرف سے خیر نازل ہو رہا ہے, سوچنے کی صلاحیت خدا نے دی ہے, لیکن کیا میں اسے چینج کر دوں, گناہ کے بارے میں سوچوں, یعنی ایکسپائر کر دوں سوچنے کی صلاحیت کو, میں نے اس لمحے میں اس دو سیکنڈ میں میں نے ایکسپائر کر دیا۔ دیکھنے کی صلاحیت خدا نے دی, میں نے ایکسپائر کر دی اس دو سیکنڈ میں, پھر دوبارہ سے خدا دے گا مجھے دو سیکنڈ کے بعد, لیکن دو سیکنڈ کے لیے ایکسپائر کر دی, ایکسپائر کر دی یعنی اب یہ میرے لیے مفید نہیں ہے, اب یہ ضرر رساں ہے, نقصان دہ ہے, یہ مجھ کے میرے لیے زہر بھی بن سکتی ہے, میری بیماری کو اچھا نہیں کرے گی یہ دوا, یہ میری بیماری میں بڑھانے کا سبب بن جائے گی۔ اب جو جیسے ہی میں نے ایکسپائر کی, میں نے گناہ کیا, کیا وہ ایکسپائر ہو گئی وہ۔ لہذا اب امام کیا کر رہے ہیں کہ اتکارن علی حبنا و ولایتنا, وہ ہماری محبت ولایت پر کیا کر رہے ہیں, وہ تکیہ کر کے گناہ کر رہے ہیں۔ ان کا نہ دنو بہم بین و بین ہوم, خدا تیرے گناہوں کے سامنے, تیرے اور بندوں کے درمیان ان کے گناہ موجود ہیں۔ اب امام کا کلیہ کیا ہے, امام کہہ رہے ہیں فصفح عنہم یا فصفح عنہم, اے خدا ان کو معاف کر دے, اے خدا درگزر کر دے۔ فقد رضینا, کہ اے خدا تو نے ہمیں راضی کر دیا, یعنی خدا کہتے ہیں, امام زمانہ کہہ رہے ہیں کہ اے خدا اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو گویا تو نے ہمیں راضی کر دیا۔ امام جیسی ہستی ہمارے گناہوں پر, امام کا درد کیا ہے, امام کا درد میرے اور آپ کے گناہ ہیں کہ جو ہم انجام دے رہے ہیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ فقط رضینا وما کان منہا فیہم بینہم فاصلح بینہم, امام فرماتے ہیں کہ وہ گناہ جو ان کے ساتھ ہیں, جو ان کے درمیان ہے, ایک گناہ ہے کہ جو بندوں کے درمیان ہے, امام کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصلاح کر دے, ایک گناہ جو خود ان سے مربوط ہیں, ذات سے مربوط ہیں, تو ان کی اصلاح کر دے۔ ہمارا خمس ان کو ادا کر, وَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ, اور ان کو جنت میں داخل کر, وَزَحْزِحْهُمْ وَزَحْزِحْهُمْ عَنِ النَّارِ, اور ان کو آتش جہنم سے بچا لے, وَلَا تَجْمَعْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَعْدَائِنَا فِي سَخَطِكَ, اللہ اکبر۔ امام کا ایک درد یہ بھی ہے, امام نے کیا کہا,
ولا تجمع بین بینہ و بین اعدائی نفسان، اے خدا آتش جہنم میں ہمارے شیعوں کو ہمارے دشمنوں کے ساتھ جمع نہ کرنا، امام کو کتنی تکلیف ہوگی، میرا شیعہ، میرا منتظر، میرا عزد، میرے جد کا عزدار جہنم اس درجے میں جائے کہ جہاں پر دشمنان حسین ہے، دشمنان حسین ہے، امام زمانوں کو کتنی تکلیف ہوگی، کیا کہنے، ولا تجمع، جمع نہ کر اے خدا میرے شیعوں کو اس جگہ پر جہاں پر ہمارے دشمن موجود ہوں، یہ ہے امام زمانہ کا درد۔ یعنی امام اور کیسے تڑپے اور کیسے روئے، امام سجاد کا ایک عجیب ملنگانہ جملہ ہے، واقعا عجیب جملہ ہے، یہ میں جتنا سوچتا ہوں جتنا پڑھتا ہوں واقعا عجیب جملہ ہے، اللہم فرماتے ہیں ان ادخلت للنار ففی ذلک سرور عدوی، اے خدا اگر تم نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو اس میں تیرا دشمن خوش ہو جائے گا، ہنسے گا مجھ پر، شماتت کرے گا، دیکھا یہ ہے علی کے لیے، یہ ہیں شیعہ، یہ ہیں رونے والے، ان کو میں نے بہکایا جہنم میں چلے گئے، ان ادخلت للنار، اے خدا اگر تم نے مجھے جہنم میں بھیجا ڈال دیا کیا کرے گا، ففی ذلک سرور عدوی، تیرا دشمن خوش ہو جائے گا، وہ ان ادخلت للجنہ، اور اگر تو نے مجھے جنت میں داخل کر دیا، ان ادخلتنی الجنہ، جنت میں داخل، ففی ذلک سرور نبی، امام کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر کیا ہوگا، تیرا نبی خوش ہو جائے گا، واللہ انا اعلم، قسم خدا کی، امام سجاد قسم کھا رہے ہیں، واللہ انا اعلم ان سرور نبیک احب الیک من سرور عدوک، تجھے اپنے دشمن کی خوشی سے زیادہ اپنے نبی کی خوشی عزیز ہے، یہ ہے امام سجاد کا عجیب جملہ، امام کیا کہہ رہے ہیں، خدا ہمارے شیعوں کو ہمارے ساتھ ہمارے دشمنوں کے ساتھ کر، ولا تجمع بینہم و بین اعدائنا فی سخطہ، اے خدا جہنم میں وہاں نہ ہو ہمارے شیعہ، امام کے لیے کتنا شوق ہے اس کا کوئی مومن، اس کا کوئی عزادار، اس کا کوئی ماننے والا گناہ میں گرفتار ہو، بس اجنے پہ یہیں پہ رکھوں، کل انشاءاللہ اپنے وقت مقرر پر 8:30 بجے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر دیں گے، آج مجلس کافی تاخیر سے شروع ہوئی ہے، کل مومن تشریف لیں، کل ہمارے حصے کی آخری مجلس ہے اور اس ہفتے کی بھی آخری مجلس ہے، تو اگر وقت مقرر پہ تشریف لے آئیں گے تو ہم وقت پہ شروع کر سکیں گے، ویلہ جتنا وقت گزرتا رہے گا وقت کم ہوتا رہے گا، میری درود بھیجیے محمد و آل محمد، بس بات آئی امام زمانہ کی تو چاہتا ہوں کہ آج امام زمانہ کا ایک تذکرہ، یہ وہ امام ہے کہ جو 1182 سال سے اس زمانۂ غیبت میں خون کے آنسو ہے، وَلَأَنْتُمَنَّ مَسَاءً صَبَاحًا وَمَسَاءً، اے میرے جد حسین میں آپ پہ صبح و شام گریا کروں گا، صبح و شام گریا کروں گا، اور یہ گریا صرف آنسوؤں کا گریا نہیں ہے بلکہ یہ گریا کیا ہے، خون کے آنسو، خون کے آنسو رونا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، جب کسی کو کسی سے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا جگر خون کر دیا، خون کر دیا، محاورہ دی، اتنی تکلیف دی تم نے ہمیں، اتنا ستایا، اتنی اذیت کی، ہمارا جگر خون کر دیا، امام کہہ رہے ہیں کہ حسین کے مصائب نے میرے جگر خون کر دیا، اور جناب زینب کی بے پردگی نے میرے جگر خون کر دیا، پورا خون ہو گیا ہے، امام کہہ رہے ہیں کہ میں آنسوؤں سے نہیں روں گا بلکہ خون کے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کروں گا، عبد الکریم کا فانچ رسول اللہ سے متوسل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے فرزند جناب امام مہدی کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ خواب میں بشارت کہتے ہیں صبح و شام 1 سال تک میرے حسین پر گریا کرو، تب جا کر تمہارے دل کی روشنی تمہیں عطا ہوگی، تب جا کر تمہاری بصیرت عطا ہوگی، تب جا کر تمہارے گناہ کم ہوں گے، تب جا کر تم اس قابل ہو گئے امام زمانہ سے ملاقات کر سکو، گناہوں کے ساتھ امام سے ملاقات ممکن نہیں ہے، چاہتے ہیں کہ امام کی خوشنودی حاصل کریں چاہے حسین کے فرش پہ آ جائے، حسین کی عزا میں آ جائیں، حسین کی عزا میں بہنے والے آنسو امام زمانہ کو بہت پسند ہے،
جناب زہرا کو تو بہت پسند ہے، امام زمانہ کے قلب میں زخمی زخمی قلب کا مرہم اگر کوئی ہے تو وہ میرے اور آپ کے آنسو ہیں، میرے جد حسین پہ گریا کرنے والوں۔ امام زمانہ کو یہ آنسو بہت پسند ہے، اور کہا جاتا ہے امام زمانہ اس مجلس میں ضرور آتے ہیں جس میں مولا عباس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میں اپنے مصائب کی ابتدا مولا عباس کے فضائل مصائب سے کروں گا کہ مولا گزر ہو تو ہماری مجلس میں نظر کرم کر لینا، اپنا نور دے جانا۔ عزادارو، جناب زہرا نے ایک ذاکر کے خواب میں آ کے کہا، ذاکر میرے بیٹے کے آخری مصائب پڑھا کرو۔ اس نے کہا، بی بی میں ہمیشہ مصائب پڑھتا امام حسین کی۔ کہا کہ نہیں، میرے بیٹے عباس کے مصائب پڑھا کرو، کہ جب دو رشتے جدا ہو گئے تھے میرا بیٹا عباس کیسے زیر زمین پہ آیا۔ ارے جو بھی گرتا تھا اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، مگر ہائے میرا عباس، ارے جب زیر زمین پہ آیا تو شان جدا ہو چکے تھے۔ اے امام زمانہ، آپ کو آپ کے چچا عباس کے مصائب پسند ہے، مولا نظر کرم کرنا ہم گناہ گاروں کے، گناہوں سے آلودہ اور بدبودار دلوں پر مولا اپنے نور سے منورت کی خوشبو سے معطر کر دینا۔ بس عزادارو، امام زمانہ کہتے ہیں کہ میں صبح شام گریہ کروں گا۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ جس چیز پہ امام نے گریہ کیا وہ تو بہت سارے جملے ہیں جو زیارۃ الہیہ میں لکھے ہیں، لیکن ایک جملہ کہ جس پہ امام بہت گریہ کرتا ہے وہ مصائب ہے کہ زینب ام کلثوم کی میرے دائی سید سجاد کا جو کلیجہ کھا گئے مصائب۔ ارے سید سجاد نے جناب عباس کے قبر پہ آ کے کہا تھا نا، چلو والدین، چچا عباس آپ تو ایک دفعہ شہید ہوئے ہیں نا۔ ارے سید سجاد قدم قدم میں شہید ہوتا تھا، ارے جب سر اٹھاتا تھا ماں بہنیں بیٹیاں پھوپھیاں کھلے سر شرابیوں زانیوں کا دربار، ارے سید زادیاں کھلے سر کھڑی تھی۔ یہی وجہ ہے امام سجاد سے پوچھا جاتا، مولا سب سے زیادہ مسائل کہاں دیکھے، تو امام صرف ایک دفعہ سر کو جھکا کے کہتے، اشام اشام اشام، ارے ساس و کرسی نشین کا مجمع تھا، ارے نبی زادیاں کھلے۔ امام سجاد کو اور جناب زینب کو ایک رسم میں باندھا گیا تھا، بقیہ کو الگ رسم میں باندھا گیا تھا۔ ارے سید سجاد کے کلیجے کو خون کرنے والے شامی مصائب ہیں۔ امام زمانہ یوں تو بہت سے جملے کہتے ہیں، مگر امام کہتے ہیں، میرا سلام ہو ان بیویوں پر جنہیں میں مغنہ و چادر پھرایا گیا۔ ارے امام کے رونے کے لیے جملہ کافی ہے، ارے زینب ام کلثوم، ارے وہ کوفہ کے جس میں شہزادی تھی زینب، ارے وہ مدینہ جہاں سے قناد و مردوں کے ساتھ قافلہ چلا، مگر ایک وقت آیا گیارہ محرم کو زینب نے سوار کیا بیویوں کو، جب تنہا رہ گئی تو فرات کی طرف رخ کیا، بھیا عباس آؤ، علی اکبر آؤ بیٹا، اپنی پھوپھی اور بہن کو سوار کرو، علی کرشاں سے لے کے آئے تھے سات پردوں میں۔ اے امام زمانہ، یاد کرتے ہیں میرا سلام ہو ان بیویوں پر جنہیں خود لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیع علم الذین ظلموا ایمن قلبی قلبون بار اللہ مرس قلیل عبادت و قبول فرما۔
ہمارے ناسوں کا ہماری بخشش کا اور ہماری معرفت میں اضافہ کا باعث فرما دے. اے خدا ہمارے وہ گناہ جو امام کے دل کو رنجیدہ کرتے ہیں ان کو معاف کر دے. اے خدا ہمارے وہ گناہ جو امام کے ظہور میں تاخیر کا سبب ہیں ان کو معاف فرما دے. پرچم اسلام کو سبلندی عطا فرما, عالم نابود کر دے, بالا پاکستان آزاداری اور اسلام کی حفاظت فرما. ہم سب کو اتحاد و اتفاق سے دشمن کے سازشوں میں مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما.